الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے ناظرین کرام اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا درس بالترتیب آپ سماعت کر رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ العزیز اپنے اسی درس کو آگے کنٹینیو کریں گے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 48 سے اس درس کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کفار کو جب یہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور وہ وعدہ عذاب کا ہے اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو رب تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آئے گا اب جب یہ کہا تو قرآن مجید میں کئی ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں پہ کفار آگے سے یہ کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ متاع الوعد اگر تم سچے ہو تو پھر وہ وعدہ کہاں ہے پھر وہ وعدہ کہاں ہے وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ فرما دیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے یہاں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے یعنی عذاب ہے وہ رب تعالیٰ جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے اور اللہ کی مشیت پر ہے وہ کب وعدہ پورا ہونا ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے ہاں جب اللہ چاہے گا تو پھر وہ جو عذاب ہے وہ قوم اس سے نہ آگے نہ پیچھے ہٹ نہیں سکے گی اور وہ اللہ کی طرف سے جب اللہ چاہے اللہ تعالیٰ اس وعدے کے مطابق اس قوم پر عذاب بھیجے گا یہاں یہ ارشاد فرما دیا آپ ان سے فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے بذات خود یعنی اللہ کے چاہے کے بغیر ہی میں کچھ چیزوں کا مالک ہوں تو نہیں اور یہ بات یاد رکھیں رب تعالیٰ قادر مطلق ہے رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر مشیت کے بغیر یہ آگے کوئی کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتا جو بھی تصرف وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے ہے میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت بولنے کی طاقت اٹھنے بیٹھنے یہ سب جو قوت یہ جو سب طاقتیں ہیں تو یہ کیا ہیں یہ اللہ کی عطا ہے ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں تو وہ بھی اللہ کی عطا ہے ہم نفع اور نقصان کے بذات خود مالک نہیں ہیں یہ جو کچھ من جانب اللہ ہے تو یہاں جس بات کا یہ ارشاد فرما گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دینے کے بغیر میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں بہت سے لوگ یہاں خیانت کرتے ہیں اور وہ یہ صرف یہ کہتے ہیں نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں کیوں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قرآن نے یہ کہہ دیا کہ آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کا کوئی کسی طرح کا نفع نقصان کا مالک نہیں حالانکہ وہ آگے یہ نہیں پڑھتے الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے جو اللہ چاہے اس کے تو مالک آپ مانیں گے پوری زمین آسمان قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں سب کا مالک کون اللہ سب کا مالک کون اللہ تو کوئی یہ شخص اسی آیت کو پڑھ کر یہ نہیں کہتا کہ میرے مکان جو میری ملکیت میں وہ ملکیت سے خارج فلاں کی ملکیت میں جو چیز ہے وہ وہاں سے خارج نہیں وہ جس کی ملکیت میں ہے وہ اپنے آپ کو مالک کہلاتا ہے، اس کا مالک میں ہوں، آنر میں ہوں، تو جب ہے ہی سب کچھ اللہ کا تو پھر آپ کیسے؟ تو مطلب بالکل واضح ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، مگر ہمیں ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر اس چیز پر یہ قدرت، یہ ملکیت عطا ہوئی تو وہ ہماری کسٹڈی میں گئے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے آنر ہیں۔ تو اب یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، اس طرح کی کئی آیتیں ایسی ہیں، ان میں اپنی من پسند کے معنی بیان کر دینا اور حقیقی معنی پر کہ جو دیگر آیات مبارکہ ہیں ان میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے تو کسی ایک آیت کا ایسا مفہوم نہ بیان ہو کہ وہ ان سے ٹکراؤ لازم ہو رہا ہو۔ بظاہر قرآن کی آیتوں میں یوں ٹکراؤ نہیں ہے، اپنی سمجھ کے مطابق اگر اس کی تفسیر کچھ کریں گے اس کی کچھ، تو عام لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوگی اور ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ان آیات سے بنا لینا کہ سرے سے نبی علیہ السلام کو کوئی اختیار ہی نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن جو توجیہ علماء اہل سنت نے، مفسرین نے آج تک جسے بیان کیا، بالکل صاف ستھرا اور کلیئر عقیدہ بیان کر دیا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ میں بذات خود کسی چیز نفع نقصان کا مالک نہیں، اور جن کے مالک ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے گئے۔ وہ آیتیں بھی اپنی جگہ، وہ بھی ان کا بھی محمل، اور اپنی جگہ وہ آیتیں بھی درست سمجھ میں آ جائیں اور یہ آیات بھی درست سمجھ میں آ جائیں۔ اب اگر ہم اس کی مثالیں دینا چاہیں تو قرآن میں کئی جگہ پر ہیں، ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اغناہم اللہ و رسولہ من فضلی، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ تو اللہ کسی کو غنی کرے، مالدار کرے، یہ تو بات بالکل واضح سمجھ میں آ گئی، رسول نے بھی کر دیا، جی ہاں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے، اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا تو یہ کیا ہے، تو رسول اللہ کی عطائیں بھی تو اللہ بیان فرما رہا ہے، تو یہاں جو عطاؤں کا ذکر ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، قدرت سے، رب نے دی ہوئی جو خزانے گئے آپ تقسیم فرما رہے، اور اسی کی بخاری شریف کے اندر واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، ارشاد فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر تو بغیر کسی قید کے بیان کیا، اللہ کیا دیتا ہے، کب دیتا ہے، کتنا دیتا ہے اپنے محبوب کو، اور محبوب کتنا تقسیم کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کسی خاص زمانے میں یا عموم، تو یہاں تو عموم بیان کیا گیا ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے، محبوب تقسیم فرمانے والے، محبوب بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے۔ تو جو کچھ مل رہا ہے وہ حضور کا صدقہ مل رہا ہے، ان کے ذریعے سے مل رہا ہے، رب انہیں عطا فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے بیان فرمایا کہ یہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ نے ایسا اختیار دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا اور کلیئر اور ان آیات کے مطابق کہ جہاں نفی ہوتی ہے تو وہاں مراد یہ ہے کہ بذات خود میں کسی چیز نفع نقصان کا مالک نہیں، اور جہاں ان عطاؤں کا ذکر ہے یا اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا اور قدرتوں کا ذکر ہے تو مراد یہ کہ رب کی دی ہوئی طاقت سے میں تقسیم بھی کرنے والا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے میں بانٹنے والا بھی ہوں۔ تو یوں دونوں طرح کی آیات بھی احسن انداز سے سمجھ میں آ جاتی۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، ان احادیث کی طرف میں نہیں گیا اور ان احادیث کو یہاں بیان نہیں کیا، ورنہ کئی ایسی احادیث مبارکہ کہ جس کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا ذکر ہے، تو یہ نفی تو پہنچائیں، کسی کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا، کسی کے کہنے پر بارش کی دعا مانگی تو بارش عطا ہو گئی، کہیں پیاسے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ بڑھائیں تو اس سے چشمے جاری ہو جائیں، اتنوں کو فائدہ پہنچا، کم کھجوریں ہیں مگر حضور کی برکت سے کھجوریں بڑھ جائیں، یعنی سب کے قرضے ادا ہو جائیں، تو یہ کتنے فوائد ہیں۔ کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہیں کھانا کم ہے تو اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں اور وہ سینکڑوں لوگوں کے لیے وہ کھانا کافی ہو جائے. تو ایسے تو کئی واقعات ہیں. بات کریں حدیث کے اندر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نفع بھی پہنچائے ہیں, یوں نفع بھی پہنچائے. اچھا ظاہری بھی پہنچائیں دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے بھی. تو ظاہری نفع دنیا کے اعتبار سے بھی, دینی دیکھیں تو کسی کو جنت عطا فرما رہے ہیں, کسی کے لیے کچھ بشارتیں عطا فرما رہے ہیں. تو یہ بھی آپ نے یہ چیزیں بھی تقسیم کی ہیں. تو نفع نقصان کے وہ مالک ہیں, ہاں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہیں. اور جہاں نفع ہوتی ہے تو وہاں مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت اور عطا کے بغیر میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا,
قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد کنتم به تستعجلون
ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی ان سے کہا جائے گا اب تم, یعنی اب تم ایمان لا رہے ہو, یہ باتیں کر رہے ہو, حالانکہ اس سے پہلے تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو یہاں ان لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وہ جو عذاب ہے وہ دن میں یا رات میں, تم رات میں جب سو رہے ہو, دن میں جب تم معاش کی تلاش میں ہو, تو رب تعالیٰ کا جب عذاب وہ آ جائے گا پھر جس کی تم جلدی مچاتے ہو, پھر ہوگا کیا؟ اس وقت کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لاتے. تو پھر اس وقت کا پھر وہ ایمان لانا وہ قابل قبول نہیں. فرعون نے تو پہلے مانا نہیں, لیکن جب پانی اوپر سے برابر ہونے لگ گیا اور پانی برابر ہو گیا, اس نے سمجھا کہ جو راستے بنی اسرائیل کے لیے, مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے بنے, ہم بھی اسی راستوں سے گزر جائیں گے, لیکن پھنس گیا. اور اوپر جب پانی برابر ہونے لگا تو پھر کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, لیکن اس وقت کا ایمان وہ قابل قبول نہیں تھا. تو اس لیے کہ اب تو عذاب دیکھ چکا, تو تم بھی جس طرح یہ کہہ رہے ہو تو پھر اس وقت یہی کہا جائے گا کہ اب عذاب چکھو, جو تم طلب کر رہے تھے وہ عذاب تم چکھو. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. تو عذاب کے حوالے سے دو چیزیں, ایک ہے دنیا کے اندر کوئی عذاب آنا اور ایک ہے آخرت یعنی قیامت. کفار سب سے زیادہ جو منکر ہو گئے وہ قیامت کے ان چیزوں کے منکر ہو گئے کہ اٹھایا کیسے جائے گا, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے آباؤ اجداد مر گئے, سب پہلے کے چلے گئے جن کو صدیاں ہو گئیں, تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اور کہتے ہیں یہ حق ہے, جس چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ عذاب ہے یا قیامت ہے, کیا یہ حق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں, ای و ربی میرے رب کی قسم بے شک وہ حق ہے, بے شک وہ حق. یعنی اتنا یقینی طور پر اس عقیدے کو بیان کیا اور کفار کو سرعام بیان کیا اور اس سے ڈرایا کہ اس دن سے ڈرو, اس دن سے ڈرو. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ترجمہ, اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم اس سب کا مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے, اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے, اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں یہ ارشاد فرمایا اگر کافر مشرک یہ تمام تر زمین میں جو کچھ اس کے مالک بن جائے, یہ سب کے مالک بن جائے, اور یہ پھر کہیں کہ اب ہمیں یہ لے لیا جائے فدیہ اور ہمیں چھوڑ دیا جائے, تو کہا کہ یہ ساری چیزیں بھی انہیں قیامت کے دن نہیں چھڑا سکیں گی, نہ ان کی طرف سے یہ فدیہ لیا جائے گا. ہاں جو بڑے بڑے سردار تھے جو دنیا میں آج یہ کہنے والے کہ کچھ نہیں ہونا، اباؤ اجداد پہلے چلے گئے، ہم سے پہلے بھی اتنے لوگ گئے، ان کو کچھ نہیں ہوا، ہمیں بھی کچھ نہیں ہونا، قیامت کے دن وہ شرمندہ ہوں گے، وہ پشیمان ہوں گے، اور وہ خود اپنی نگاہیں نظریں جھکا رہے ہوں گے۔ کون ایسے لوگ؟ وہ اپنی نگاہیں نظریں جھکا رہے ہوں گے، پشیمان ہوں گے دل ہی دل میں کہ آج وہ اپنے ہی لوگوں سے اپنا چہرہ کیسے چھپائیں اور ان کے سامنے کیسے جائیں، تو وہ پشیمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ یہ سب کچھ اس وقت یہ چھپائیں گے، اور ان کے درمیان پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں، ان پر عدل ہے اور انصاف ہے اور قانون الہی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے کفر اور شرک کے ساتھ، قیامت کے دن جو آئے گا تو اس کے لیے پھر دائمی عذاب ہے، اسے دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے پھر عذاب میں رہنا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک قانون ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اصول ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی سزا پائیں گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اَلَا للہ ما فی السماوات والارض أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ارشاد فرمایا سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں اکثر نہیں جانتے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے آیت میں یہ فرما دیا کہ ہر چیز کا مالک ہی اللہ ہے، ہر چیز کا مالک ہی اللہ ہے۔ جو مثال کے طور پر اگر بالفرض کسی کی ملکیت میں یہ سب کچھ آ جائے اور وہ فدیہ دینا چاہے تو وہ معاوضہ قیامت کے دن اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا، عذاب اس سے نہیں ٹلے گا۔ یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ بے شک وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ حق ہے، وہ وعدہ سچا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ثواب کا ہے، عذاب کا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا، انہیں ثواب عطا فرمائے گا، انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور مشرکین اور کفار کے لیے ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے اور وہ سچ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے، یعنی بغیر کسی اور کی دخل اندازی میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور پھر وہی رب آخرت میں تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ یعنی جب انسان کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس وقت بھی تو اس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور جب ایک ڈھانچہ بن گیا، ایک انسان بن گیا، اب آخرت میں اٹھانا یہ تو یہ اللہ کے لیے آسان ہے، سہل ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ یوں کہ یہ تو پھر اور آسان کام ہے۔ تو قرآن میں جسے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم کچھ نہیں تھے تو رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے کے مراحل بیان کر دیے ہیں۔ تو جب تم کچھ بن چکے ہو، اب اس کے بعد وہ تمہیں زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، قیامت کے دن وہ تمہیں اٹھائے گا بھی۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک تمہارے پاس یہ قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کے آنے کا یہ ذکر فرمایا، یہ کیا ہے؟ قرآن کی تین صفات کو بیان کیا، تین شانوں کو بیان کیا۔ موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، ایک واعظ، ایک نصیحت ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ موعظہ کسے، اس کے معنی تفسیر میں بیان کیا کہ وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے، اسے موعظہ، اسے وہ واعظ، وہ نصیحت کہتے گئے۔ اور ایک تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس موعظہ سے مراد وہ واعظ اور نصیحت ہے کہ جو ایک مکلف کے سامنے نیک اعمال جو اس کے لیے فائدے مند ہیں اور برے اعمال جو اس کے لیے نقصان دیں، وہ اسے بیان کرے، وہ اسے بیان کرے، اور یہ نصیحت کرنا اور یہ نیک اعمال کی ترغیب دینا اور برے اعمال سے ڈرانا اور بچانا، یہ کیا ہے؟ یہ موعظہ ہے، یہ نصیحت اور یہ وہ واعظ ہے۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور قرآن کیا ہے؟ وہ شفا ہے، دلوں کی شفا ہے۔ دلوں کے اندر نا کئی چیزیں جو دلوں کی آماجگاہ ہیں، دل کے اندر روحانی طور پر بھی، گناہوں کے طور پر بھی دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے فاسد عقائد، مہلک قسم کی جہالتیں، اور بھی مراد لیا گیا مذموم اخلاق اور یہ جو صفات ہیں، اسی طرح اس سے مراد حسد، بغض، کینہ، تکبر، ان تمام تر چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ تو فرمایا وہ شفا لما فی الصدور، یہ شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی اس کی روحانی طور پر یہاں پہ شفا وہ بیان فرمائی ہے، اور آگے بیان فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے قرآن مجید یہ راہ حق دکھاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھایا، انہوں نے اس سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھایا۔ تو قرآن کے آنے پر، ان آیات اور قرآن کے اوپر اللہ نے اس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، اور وہ ہے جو دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ تو اس لیے قرآن ہی وہ ہدایت گئے، قرآن ہی وہ ہدایت گئے کہ جس کے ذریعے لوگ سیدھی راستے پر چلیں گے، جس کے ذریعے لوگ سیدھی راستے پر چلیں گے۔ اور یہ قرآن ملا کیسے، قرآن سمجھا کیسے، قرآن کا فہم کیسے، وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام نے اس کو سیکھا، اہل بیت اطہار نے سیکھا اور سمجھا، اور پھر آگے اسے امت تک پہنچایا۔ اس لیے یہ بات بطور خاص ضروری عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ شخص کہے کہ بھائی قرآن میں لیتا ہوں اور اس کی جو تفسیر تشریح حدیث میں ہیں، جو صحابہ بیان کر رہے ہیں، جو اکابرین، جو اہل بیت کر رہے ہیں، جو اکابرین کر رہے ہیں، آج 1400 سال گزرنے کے بعد کہے کہ وہ سب غلط، اس کی تشریح میں اپنی من مرضی سے، اس کی تشریح میں خود بیان کرتا ہوں، تو وہ لوگ بھی حقیقتاً لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی ہدایت حقیقی معنوں میں اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جنہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم عام ہوئی، جو حضور نے اس کی تشریحات فرمائی، پھر صحابہ، اور پھر آگے یہ چلتی ہوئی سلسلہ آگے پہنچا ہے، جب تک آدمی اس کو نہیں تھامتا تو حقیقی طور پر وہ قرآن سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اور گمراہی کی طرف چلے جائے گا۔ یہی صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز تھا، آیت کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے اور سمجھتے، ورنہ وہ تو عربی دان تھے اور قرآن اترا بھی عربی میں ہے۔ آج کوئی اجمی اٹھ کر عربی کی گرامر پڑھے اور عربی کے حوالے سے کچھ پڑھ لکھ کر اور وہ کہے کہ میں قرآن کو سمجھانے لگتا ہوں، اور وہ ان تشریحات کو مائنس کر دے جو حدیث کے اندر اور جو اس طرح بیان ہوئی ہے، تو بالکل اس کا یہ طریقہ کار وہ غلط طریقہ کار ہے۔ صراط مستقیم، یہ وہ سیدھا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا وہ ہیں صراط مستقیم پر، اور ہمیں انہی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، تبھی ہم قرآن سے حقیقی طور پر وہ ہدایت اور قرآن کی حقیقی طور پر وہ تعلیم حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی اصولوں کی روشنی میں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن، 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 آسان درس قرآن۔